بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فاجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سمجھنا پیش خدمت ہے، صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے نشر کی جائیں گی عالم خبریں، عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، انداز جہاں کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجیاں دنیا میں قوموں کی طاقت کی علامت بن گئی ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ سمجھوتے کے متن کا تحریری جواب بھیج دیا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ریلوے ٹریک کو 11 دن کی مسلسل کوششوں کے بعد بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی درخواست سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی جے پی حکومت پر ملک کو تقریباً 2,00,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا کانگریس نے الزام لگایا ہے۔ اور یمن نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا ہے کہ امریکی اسلحے انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجیاں دنیا میں قوموں کی طاقت کی علامت بن گئی ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ دنیا میں طاقت کے عناصر اور سماجی سرمایہ کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے، جس میں آج ایٹمی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران پاس کیے جانے والے پارلیمانی قوانین کے نتیجے میں ایٹمی مذاکرات میں ایران کا پلڑا بھاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایران ہے جو دیگر فریقوں سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے IR-6 اور IR-1 قسم کی جدید ترین اور ترقی یافتہ سینٹریفیوج مشینوں سے کام لینے اور ملک میں یورینیم کی افزودگی کی سطح میں اضافے کا حکم دیا۔ اس اقدام کا مقصد پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل کے مطابق یورینیم کی سطح کو 190 سپرنٹنگ یونٹ تک پہنچانا ہے، جو ملک کی ضرورت کی کم ترین سطح ہے۔ مغربی ملکوں کی وعدہ خلافی کے بعد ایران کی پارلیمنٹ نے 1 دسمبر 2020 کو پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے تحفظ کا بل پاس کیا تھا، جو پرام ٹیکنالوجیوں کے فروغ کے حوالے سے ایران کے پختہ عزم کی علامت ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ سمجھوتے کے متن کا تحریری جواب بھیج دیا اور واضح کر دیا کہ اگر امریکہ حقیقت پسندی اور لچک کا مظاہرہ کرے تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے جانے والے ویانا معاہدے کے تازہ ترین متن کے بارے میں اپنا نقطۂ نگاہ تحریری طور پر اس یونین کے حوالے کر دیا ہے۔ جو بات ایران کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تین معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں، جن میں سے دو کے بارے میں امریکہ نے زبانی طور پر لچک دکھانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن اس بات کو معاہدے کے متن میں شامل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا معاملہ ایٹمی معاہدے پر مستقل عمل کیے جانے کی ضمانتوں کا ہے، اور امریکہ کو اس معاملے میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ مذکورہ معاملات پر پیر کی شام ایران کی قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران تفصیلی غور و خوض کیا گیا، اور آخر کار ایران نے اپنا موقف تحریری شکل میں رات 12 بجے کے قریب مذاکرات کے کوآرڈینیٹر یعنی یورپی یونین کے حوالے کر دیا۔ پاکستان کے ریلوے حکام کے مطابق حالیہ سیلابی ریلے نے پاکستان اور ایران ریلوے ٹریک کو شدید نقصان پہنچایا، اور مختلف علاقوں میں یہ ریلوے ٹریک اس قابل نہیں رہا کہ وہاں اس پر ٹرین چلائی جا سکے، لیکن 11 دنوں کی مسلسل کوششوں کے بعد اس ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ریلوے لائن بحال ہونے سے دالبدین سیکشن پر پاکستان اور ایران ریلوے ٹریک مکمل طور پر بحال ہو گیا، جس کے بعد دالبدین اسٹیشن سے مال بردار ٹرین تفتان بارڈر روانہ ہوگی، جبکہ ایک مچ میں کھڑی مال بردار ریل بھی دالبدین اسٹیشن پہنچ گئی۔ واضح ہے ایران اور پاکستان کے مابین تجارتی لین دین ٹرین کے ساتھ ساتھ زمینی راستے سے کنٹینروں کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی درخواست سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان منگل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد کیا۔ فاضل عدالت نے کیس لارجر بینچ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی۔ خیال رہے کہ 10 اگست کو حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں ممنوع فنڈنگ کیس میں کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2 اگست کو ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف نے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر کارپوریٹ کو ٹیکس کی چھوٹ دے کر ملک کو تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے ترجمان پروفیسر گورو ولب نے منگل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں مودی حکومت نے بقول ان کے غریب دیہی عوام کی روزگار اسکیم منریگا کو نظر انداز کیا اور صنعتکاروں کو ٹیکس میں بھاری چھوٹ دے کر 1,84,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ پروفیسر گورو ولب نے کہا کہ مودی حکومت نے 20 ستمبر 2019 کو کارپوریٹ طبقے کو ٹیکس میں بھاری چھوٹ دینے کا اعلان کیا، اور اس کے لیے یہ جواز پیش کیا کہ ٹیکس کی چھوٹ سے صنعتکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ملک میں پیداواری یونٹ قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے اس تخمینے کے برعکس گزشتہ 2 برس میں صنعتکاروں کو ٹیکس میں دی جانے والی چھوٹ کے نتیجے میں ملک کو 1,84,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان پروفیسر گورا ولب کا کہنا تھا کہ ٹیکس میں اس خسارے کی بات ایک پارلیمانی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتائی ہے، جس کے چیئرمین بی جے پی کے گریش باپٹ ہیں، اور کمیٹی کے 30 ممبران میں سے 16 بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر پورے ملک میں مفت تعلیم کی سہولت فراہم کیے جانے پر تاکید کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کی زندگی کا صرف ایک خواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں ہندوستان کو دنیا کا نمبر ایک ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہندوستان کو دنیا کا نمبر ایک ملک بنانے کے لیے پورے ملک میں اچھی اور معیاری تعلیم کی سہولتیں مفت فراہم کرنی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اچھی اور مفت تعلیم، نجی صحت کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یمن نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا ہے کہ امریکی اسلحے انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ المسیرہ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مہدی المشاط نے منگل کے روز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان دونوں ملکوں کی حکومتوں سے کھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگی مشقوں کے ذریعے ان کے پست حوصلے بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے مزید کہا کہ ینبا میں غضب شدید کے نام سے انجام پانے والی مشترکہ فوجی مشقوں کو طولانی فرار کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اسلحے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن کے ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے نہیں بچا پائیں گے۔ مہدی المشاط نے خبردار کیا کہ اگر دشمن جارحیت اور محاصرہ جاری رکھنے پر مصر ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ بھی ان تک پہنچنے کے لیے مصمم ہیں۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل اور مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ یمن کے خلاف جارحیت اور اس کے محاصرے کا نتیجہ جارحین کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی مرکز سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران پریس کے مطابق مشرقی علاقے دیر زور کے العمر آئل فیلڈ میں واقع امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈوں پر حالیہ مہینوں میں متعدد بار حملے ہو چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے یوکرین میں یاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک دھماکوں کی خبر دی ہے۔ یاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر ہے۔ یوکرین کا یہ جوہری بجلی گھر روسی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ ایران پریس نے یوکرینی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقوں پر گزشتہ دنوں کئی بار گولہ باری ہوئی۔ ماسکو اور کیوف میں سے کسی نے بھی ان گولہ باریوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ شہر انر گودار کے جہاں یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر واقع ہے کہ میئر نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ اس جوہری بجلی گھر میں المیہ رونما ہونے کا امکان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ روسی صدر نے یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو بتایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی سیکیورٹی کے موضوع پر 10ویں ماسکو اجلاس سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کے ذمہ دار امریکہ اور یورپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ دوسرے ملکوں کو کمزور اور کنٹرول کرنے کی پالیسی کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط اور اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں جنگ اور تنازعات کی ضرورت ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ روس اور چین اپنے اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں اور بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے تائیوان کے تعلق سے امریکہ کی اشتعال انگیز پالیسی کے بارے میں کہا کہ تائیوان کے بارے میں امریکی پالیسی دوسرے ملکوں کے تئیں واشنگٹن کی بے احترامی کو ظاہر کرتی ہے۔ روس کے صدر نے مزید کہا کہ امریکی حکومت اپنے شہریوں کی توجہ اندرونی مشکلات سے ہٹانا اور ان مشکلات کے حل میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار روس اور چین کو قرار دینا چاہتی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ چین نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اراکین پارلیمنٹ کے جزیرہ تائیوان کے اشتعال انگیز دورے کے جواب میں اس خطے میں فوجی مشقیں وسیع تر کی جائیں گی۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے علاقے میں تعینات چینی فوج کے آپریشنل دستوں نے منگل کو ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ عنقریب جزیرہ تائیوان کے اطراف میں وسیع تر سمندری اور فضائی مشقیں انجام دی جائیں گی۔ دوسری طرف تائیوان انتظامیہ نے کہا کہ علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون بڑھایا جا رہا ہے اور تائیوان کے امن و سکون کو درہم کرنے والے ہر اقدام کا جواب دیا جائے گا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے، آلات حضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں.
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے ایک سال کے عرصے کا جائزہ لیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سمین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں طالبان کو دوبارہ برسر اقتدار آئے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر رہا ہے. اس ایک سال کے عرصے کے دوران طالبان کی حکومت کی کارکردگی پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو چند چیزوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ طالبان نے برسر اقتدار آنے کے بعد، یعنی کہ حکومت سنبھالنے کے بعد، اور امریکہ کی افغانستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بلنگ و بانگ دعوے کیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز رونما ہوئی وہ سیکیورٹی کے مسائل تھے. ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں دن بدن معاشی صورتحال بھی جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی، اور ابتدائی دنوں میں طالبان کی حکومت کے یہ خبریں آنے لگیں کہ افغانستان میں پیسے کی قلت ہو گئی ہے اور وہاں پر شدید قسم کا مالی بحران جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے، جس سے علی الظاہر ایسا محسوس ہونے لگا کہ افغانستان میں بھوک مری اور اسی طریقے سے عوام کی روزمرہ کی ضروریات کی جو اشیاء تھیں وہ دن بدن اس میں قلت آتی چلی گئی. بہرحال کچھ لحاظ سے یہ چیزیں فطری بھی معلوم ہو رہی تھیں، لیکن چونکہ طالبان نے جس طریقے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ اپنے اس دعوے کا اعادہ بھی بار بار کر رہے تھے کہ ہم افغانستان کے اندر کسی بھی قسم کے بحران کو جنم لینے نہیں دیں گے، لیکن اوائل میں ہی طالبان کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب جبکہ طالبان کو برسر اقتدار آئے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن افغانستان کو کئی محاذ پر چیلنجوں کا سامنا ہے. ان چیلنجوں میں سب سے اہم مسئلہ افغانستان کے اندر بے روزگاری، افغانستان میں غربت کا تناسب، غذائی اشیاء کی قلت، اور لوگوں کو ضروری جو ان کی روزمرہ زندگی کی اشیاء ہیں ان کے حصول میں شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اگر افغانستان میں اسی طریقے سے یہ صورتحال چلتی رہی تو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں بھوک مری کی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے. بہرحال اس حوالے سے طالبان حکومت نے ان تمام قلات کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے، اور بار بار وہ اپنے منجمد شدہ اساسوں کی بحالی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. دوسری طرف عالمی برادری کا، ممالک کا افغانستان کو سرکاری طور پر تسلیم نہ کرنا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بین الاقوامی حمایت ابھی تک حاصل نہیں ہو پائی ہے، اور بین الاقوامی حمایت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے طالبان کی حکومت کو بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے. حتیٰ کہ وہ ممالک کے جنہوں نے افغانستان کی پہلے والی حکومت، تقریباً جو 20 سال پہلے افغانستان پر طالبان نے جو ہے وہ اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا، اور بعض ملکوں نے اس موقع پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، حتیٰ ان ممالک نے بھی ابھی تک طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. تو یہ امر بھی وجہ بنا ہے کہ افغانستان میں جو ایک عام زندگی ہے اس کی رونق میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور لوگوں کی روزمرہ زندگی جو ہے وہ دن بدن مشکلات کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسری طرف افغانستان میں سیکیورٹی مسائل، افغانستان کے سیکیورٹی مسائل دن بدن جو ہے وہ اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے. جیسے ہی طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی بری حکومت، ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں پے در پے جو ہے وہ دہشت گردانہ حملے جو ہے وہ انجام دیے گئے، اور ان حملوں کی ذمہ داری، ان دہشت گردانہ واقعات کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی، جبکہ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان میں داعش دہشت گرد گروہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ان کو محدود کر دیا گیا ہے اور ان پر پورے طریقے سے نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو داعش دہشت گرد گروہ ہے وہ وقتاً فوقتاً کارروائیاں انجام دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ افغانستان میں اس کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بدستور جو ہے وہ جاری ہیں۔ اس حوالے سے بھی طالبان کی حکومت پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے طالبان نے وہ کام ابھی تک انجام نہیں دیا ہے کہ جو اسے دینا چاہیے تھا، یعنی کہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے طالبان کی حکومت ناکام نظر آتی ہے۔ اگر ہم انسانی حقوق کے مسائل پر نظر ڈالیں تو خواتین کے حقوق ان میں سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فوری طور پر اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ نافذ نہیں کریں گے کہ جس سے انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی خواتین کو، افغانستان کی لڑکیوں کو تعلیم کے حصول، روزگار کی فراہمی، اسی طریقے سے اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ ان مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ شدید ترین دباؤ کی حالت میں ہیں، اور افغانستان کی جو خواتین ہیں وہ اس عرصے میں انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے مظاہرے بھی کیے ہیں، اور انہوں نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ جد و جہد بھی شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں میڈیا پر جو قدغنیں لگائی گئی ہیں اور میڈیا پر جو ایک خاص انداز سے جو ہے وہ پابندیوں کا ایک دائرہ وسیع کیا گیا ہے، یہ بھی طالبان کے اس دعوے کے برخلاف ہے کہ جو انہوں نے اقتدار میں آتے ہی کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے اندر میڈیا آزادی، پریس آزادی رہے گی اور کسی قسم کی بھی قدغن جو ہے وہ نہیں لگائی جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر میڈیا پر جو ہے وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور میڈیا کو جو ہے وہ سکیڑ دیا گیا ہے، اور وہ آزادی کے جو پہلے افغانستان کے میڈیا کو حاصل تھی اب وہ حاصل نہیں ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو اور چاہے الیکٹرانک میڈیا، دونوں طرف سے جو ہے وہ افغانستان میں جو پابندیاں ہیں میڈیا کی وہ بدستور ان میں روزانہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور افغانستان کے عوام جو ہیں اس حوالے سے سراپا احتجاج ہیں۔ بہرحال چیلنجز اپنی جگہ باقی ہیں، اور اس ایک سال کے عرصے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے عوام کو بھی اسی طریقے سے ملک کی صورتحال پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہاں پر عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طالبان کے نقطۂ نظر سے ہٹ کر افغانستان میں جو عوام ہیں افغانستان کے، ان کی مدد و کمک کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئیں، اور افغانستان کے عوام کے لیے جو ہے وہ فنڈز فراہم کریں، تاکہ افغانستان کے عوام جو ہے کہ جو گزشتہ چار دہائیوں سے شدید قسم کی مثلاً پریشانیوں میں، دباؤ میں اور بحرانوں میں رہے ہیں، ان کو کچھ سکھ کا سانس جو ہے وہ لینا پڑے۔ اس میں بڑی ذمہ داری اقوام متحدہ کی ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے، اور انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے میدان میں آئیں اور افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے جو ہے وہ سہولیات فراہم کریں۔ جہاں تک اسلامی جمہوریہ ایران کا تعلق ہے تو افغانستان پر امریکی افواج کی پسپائی کے بعد، طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد، اسلامی جمہوریہ ایران نے انسان دوستانہ امداد کے دائرے کے اندر جو ہے وہ افغانستان کے عوام کی حمایت اور ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھا ہے، اور چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، اسلامی جمہوریہ ایران نے اس حوالے سے بھرپور امداد جو ہے وہ افغانستان کی عوام کے لیے ارسال کی ہے. اس میں ضروری اشیاء، دواؤں کی فراہمی، ضروری جو ساز و سامان ہے گرمی اور سردی سے بچنے کے حوالے سے، وہ افغانستان کے عوام کو فراہم کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے یا گر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامی نبی اپنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سم پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں نشر ہوگی آج کے دن کی دعا، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں.
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن کردار کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، تاریخ بشریت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تاریخ کے آغازی سے دو طرح کی سیاست وجود میں آئی ہے، ایک الہی سیاست، دوسری طاغوتی سیاست. سیاست الہیہ پائے توحید پر استوار ہے، جس کی رہبریت کی ذمہ داری انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے دوش مبارک پر تھی، لیکن طاغوتی سیاست کی عمارت پائے شرک و تفرقہ اور جدائی و اختلاف کے بلبوتے پر ٹکی ہوئی تھی، جس کی باغ ڈور طاغوتی اور شیطانی ہاتھوں میں تھی. اگر حکومت اسلامی کی بقا و حیات توحید سے منسلک بشریت کی بنا پر ہے تو پھر طاغوتی اور استعماری حکومت کی بقا و حیات بشریت کے درمیان تفرقہ و جدائی سے وابستہ ہے، چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو یا حال کا. قرآن کریم نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا. وہ لڑکوں کو تہ تیغ کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا. لیکن سیاست الہی کے رہبروں کی صحیح یہ تھی کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور اتحاد و اتفاق کے راستے پر گامزن رکھیں. لہذا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے. یہ آیت فقط خدا کی خالقیت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ منشأ وحدت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے افراد ایک خدا سے وابستہ ہیں اور ایک امت سے متصل ہیں، جس کا مبدا و محور مذہب و ملت نہیں بلکہ خدا و آخرت پر ایمان اور انجام عمل صالح ہے. قرآن کریم نے متعدد طریقوں سے مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دی ہے. ارشاد الہی ہوتا ہے، بے شک تمہاری امت کا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو. دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہوتا ہے، تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و عدالت برقرار کرو. قرآن کریم نے ایجاد وحدت کے لیے جو روش اختیار کی ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح قائم کرو، اس کی تاثیر جامع اسلام میں مثبت ہے. قبائل عرب جو ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال میں مشغول رہا کرتے تھے اور اختلاف و افتراق ان کا شعار بن چکا تھا، ظہور اسلام کے بعد قرآن نے ان سے بھی وحدت کا کلمہ پڑھوا لیا، اور یہ وحدت ہی کی طاقت تھی کہ جنگ بدر میں 313 افراد 1000 پر غالب ہو گئے. اگر عالم اسلام اس دور میں اصلاح اخوت کو اپنا فریضہ سمجھ کر وحدت کے راستے پر گامزن ہو جائے تو نہ صرف ظلم و بربریت کے سیلاب سے اپنے کو نجات دے سکتا ہے، بلکہ اس کے مقابل ایک مستحکم و پائیدار چٹان کے مانند ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کوشش تھی کہ مسلمان ایک قوت و طاقت کے حامل ہو جائیں، لہذا ان کے درمیان میں برادری کو برقرار کیا اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر وحدت کے راستے کو ہموار کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں وحدت کا کیا مفہوم ہے، آیا وحدت اتحاد و اتفاق کا نام ہے، اخوت و محبت کا نام ہے یا کوئی اور شے ہے؟ قرآن کریم آواز دیتا ہے، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور متفرق نہ ہو۔ یہ آیت صریحاً لوگوں کو اتحاد کی دعوت دے رہی ہے اور ہر طرح کے تفرقے سے روک رہی ہے۔ مفسرین نے حبل اللہ سے جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا وسیلہ اور ارتباط خدا کی ذات اقدس سے منسلک ہے، چاہے یہ وسیلہ اسلام ہو یا قرآن یا پیغمبر و اہل بیت علیہم السلام ہوں۔ اس آیت کے پہلے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہے اور وحدت مسلمین برقرار ہے، کیونکہ ظاہراً ساری امت اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور ہر فرقہ واعتصموا بحبل اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب دوسرے جملے پر نظر پڑتی ہے تو مفہوم وحدت ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ امت تفرقے کے شکنجے میں گرفتار نظر آتی ہے۔ لہذا جب تک تفرقے کو دور نہ کریں گے مفہوم وحدت سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جس دن تفرقے کو دور کر کے ریسمان الہی سے متمسک ہو کر جامع کو وحدت کا لباس پہنا دیا گیا تو اس دن پھر اسلام کے سامنے کفر کی بڑی سے بڑی طاقت بھی گھٹنے ٹیک دے گی، کیونکہ اس وحدت میں اتنا عزم و استحکام پایا جاتا ہے کہ انسان اقلیت کے باوجود بھی دشمن کے سامنے کأنہم بنیان مرصوص کا مصداق ہوتا ہے اور فتح اس کے قدم چومتی ہے، اور اسی اتحاد کا نتیجہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود فتح و کامرانی کا تاج ان کے سر پر ہی رہا۔ قرآن کریم نے بھی اسے بیان کیا ہے، مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تعداد میں اور کمزور تھے، تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لیکن خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشفق و مہربان ہیں۔ پس مفہوم وحدت فقط یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان آپس میں دوستی و محبت کو برقرار رکھیں، بلکہ عملی طور پر متحد ہو کر قرآن و اسلام اور اس کے اصول سے دفاع کی خاطر دشمن اسلام کے سامنے شمشیر بکف ہو جائیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید احمد حسن رضوی صاحب لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں، مناسبتی پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صبح امید تو پروگرام بہت عمدہ ہے ہی، مگر صبح امید کے خصوصی پروگرام کا جواب نہیں۔ اس پیشکش پر بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید احمد حسن رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص اپنے بازو پر تصویر بنوانے کے لیے ایک نقاش کے پاس گیا جو انسانی جسم پر مختلف اشیاء کی تصویریں بناتا تھا۔ اس نے جا کر نقاش سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے بازو پر ایک شیر کی تصویر بناؤ۔ نقاش نے سوئی لے کر گودنا شروع کیا۔ اسے سوئی کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی۔ نقاش سے پوچھا، یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، دم بڑی تکلیف دے رہی ہے، تم دم کے بغیر شیر بناؤ۔ نقاش نے پھر گودنا شروع کیا، لیکن سوئی کی چبھن کی وجہ سے اسے پھر تکلیف ہونے لگی تو پوچھا، اب کیا بنا رہے ہو؟ نقاش نے کہا، میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، سر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم سر کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ نقاش نے پھر سوئی اٹھائی اور بازو کو گودنے لگا۔ اسے پھر تکلیف ہوئی اور پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ تمہاری سوئی کی چبھن مجھے بے چین کیے دیتی ہے۔ اس نے کہا، اب میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پیٹ کو جانے دو، تم ویسے ہی شیر بناؤ۔ تو نقاش نے جل کر کہا، بیوقوف، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا کہ جس کی نہ دم ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، تو میں ایسا شیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ جب تم کو سوئی کی چبھنی برداشت نہیں ہے تو شیر کی تصویر بنانے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 مرداد، 19 محرم الحرام اور 17 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس محرم سن 366 ہجری قمری کو آل بویا خاندان کے ایک بادشاہ حسن بن بویا کا انتقال ہوا۔ وہ رکن الدولہ دیلمی کے نام سے مشہور تھے۔ جنوبی اور مغربی ایران پر حسن بن بویا کی حکومت تھی۔ قابل ذکر ہے کہ آل بویا خاندان کا شمار ایران کے مشہور ترین مسلمان خاندانوں میں ہوتا تھا، جس کی حکومت سن 320 ہجری قمری سے ایران اور عراق کے وسیع علاقوں تک پھیلی تھی۔ شام کی شمالی سرحدوں تک بھی آل بویا خاندان کی حکومت تھی۔ اس سلسلے بادشاہت کے بعض حکمرانوں نے اسلامی ثقافت و علوم کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ چھبیس مرداد سن 1313 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی عالم دین آیت اللہ سید عبد المجید پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تبریز میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم المقدس گئے۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ سید حسین برجردی، سید محمد محقق داماد اور محمد علی عراقی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انہوں نے متعدد انقلابی اداروں کے قیام میں حصہ لیا۔ آخری دم تک وہ فقہ کی تدریس بھی انجام دیتے رہے۔ 58 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ سترہ اگست 1945 عیسوی کو احمد سکارنو کی قیادت میں ہالینڈ کے تسلط سے رہائی کے لیے انڈونیشیا کے عوام کی 4 سالہ تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے ہالینڈ کو انڈونیشیا یونین کے نام سے ایک حکومت کی تشکیل پر مامور کیا۔ 1956 میں جمہوریہ انڈونیشیا نے اس یونین کو ختم کر کے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ احمد سکارنو ملک کے پہلے صدر بنے۔ انڈونیشیا کا رقبہ 19 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ 17 اگست 1960 کو مغربی افریقہ کے ملک گیبون نے آزادی حاصل کی۔ گیبون پر پرتگالیوں نے پہلی مرتبہ 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں قدم رکھا اور پھر اس پر مکمل طور سے قابض ہو گئے۔ 19ویں صدی کے اوائل تک پرتگالیوں نے اپنے علاوہ کسی اور ملک کو اس سرزمین تک دسترس کی اجازت نہیں دی، تاہم 19ویں صدی کے وسط میں فرانسیسی استعمار نے اس سرزمین تک رسائی حاصل کر کے برلن کانگریس میں گیبون پر اپنی حاکمیت تسلیم کرا لی۔ گیبون 17 اگست 1960 کو ایک جمہوری حکومت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس سرزمین کے ستم رسیدہ عوام نے آزاد فضا میں سانس لی۔ گیبون کا رقبہ 2,67,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ کیمرون، کانگو، گینی اور وسطی افریقہ سے اس ملک کی سرحدیں ملتی ہیں۔17 اگست 1987 کو جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر کے نائب 93 سالہ روڈولف ہیس نے، جو برطانیہ کے ایک جیل میں قید تھا، خودکشی کر لی۔ وہ نسل پرست نازی پارٹی کے بانی اراکین میں سے تھا اور 1933 میں ہٹلر نے اسے اپنا نائب مقرر کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد نورمبرگ کی عدالت نے اس پر مقدمہ چلا کر عمر قید کی سزا سنائی۔ بہرحال آج ہی کے دن روڈولف ہیس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ چھبیس مرداد 1369 ہجری شمسی کو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں ایرانی جنگی قیدیوں کا پہلا گروپ عراق سے ایران پہنچا۔ دونوں ملکوں کے قیدیوں کی رہائی ایران اور عراق کے درمیان قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 598 پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایک اہم اقدام تھا۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی ایرانی جنگی قیدیوں نے عراق میں کیمپوں میں سخت اور ناقابل برداشت حالات میں دن گزارے، لیکن عراقی حکومت کے اہلکاروں کی اذیت رسانی کے باوجود ان کے عزم اور پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ عراق میں ایرانی جنگی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے برخلاف اسلامی جمہوریہ ایران میں عراقی جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانی اور اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کیا جاتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت احتويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبي.